بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया। और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामिन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे। कारी जनाब अली असगर बरूमन। सामिन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 25 मीटर बैंड मुताबिक 11,945 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामिन, हमारी नशियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा, फिर आप पाकिस्तान व अफगानिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान समात फरमाएंगे, जिसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफ़त पेश किया जाएगा, और फिर आप खुर्रम शहर की आज़ादी की मुनासबत से हमारा खसूसी प्रोग्राम समात फरमाएंगे, और इस्लाम की मार्फत हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए आप समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी ताहा शमीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर खिदमत हैं ताहा शमीम का सलाम कबूल कीजिए। पहले समात फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। पाबंदियों के खात्मे के कानून स्ट्रेटेजिक एक्शन ला की मंजूरी काबिल तारीफ है, ईरानी पार्लियामेंट के मेम्बरान से रहबर इनकलाब इस्लामी का खिताब। पीटीआई पर पाबंदी का जायजा लिया जा रहा है, पाकिस्तान के वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का बयान। पार्लियामेंट तकब्बुर की ईंटों से नहीं आईनी अकदार से तैयार होती है, राहुल गांधी का बयान। और अब पेश है खबरें तफसील से। रहबर इनकलाब इस्लामी ने फरमाया है कि खुर्रम शहर की फतह और आज़ादी हकीकत में एक बड़ा और गैर मामूली कारनामा था। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने बुध को खुर्रम शहर की आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मजलिस शुरा इस्लामी या पार्लियामेंट के मेम्बरान से खिताब में फरमाया कि खुर्रम शहर की आज़ादी का वाकया एक मोजज़ाती कारनामा था। अपने खुर्रम शहर की आज़ादी की अजमत का जिक्र करते हुए, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानब मबजूल कर ली थी, फरमाया कि खुर्रम शहर की आज़ादी के लिए अंजाम पाने वाली बैतुलमुक़दस नामी फौजी कार्रवाई के दौरान फिदाकारियों और शहादतों की दास्तान को जो खुर्रम शहर की फतह और आज़ादी पर मुंतज हुई, यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल होना चाहिए। रहबर इनकलाब इस्लामी ने पार्लियामेंट और उसमें वजह किए जाने वाले कवानीन की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट ने मुख्तलिफ मैदानों में बहुत से अहम कवानीन पास किए हैं। आपने फरमाया कि ईरान मुखालिफ पाबंदियों को ख़त्म कराने के लिए स्ट्रेटेजिक एक्शन ला की पार्लियामेंट में मंजूरी एक अहम और बुनियादी कानून था, जिसने मुल्क को एटमी मसले में पसोपेश की हालत से बाहर निकाला, और इस कानून पर अमल दरामद के नतायज भी पूरी दुनिया में देखे गए। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि दुनिया के हालात आलम इस्लाम के दुश्मनों के मुकाबले में इस्तकामत और मुजाहमत के हक में तब्दील हो रहे हैं। सदर ममलिकत सैयद इब्राहिम रईसी ने इस्लामिक सेंटर जकार्ता में इंडोनेशिया के आवाम के पुरजोश इज्तम से खिताब करते हुए ख़ानदान नबूत और रसालत से इश्क को इंडोनेशिया के आवाम की मुमताज़ और नुमाया खसूसियात में से करार दिया, और इस बात पर जोर दिया कि दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए आलम इस्लाम में इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है, اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف و تفریق اور تکفیر خاندان نبوت کے راستے سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ تکفیری دہشت گرد گروہوں کی تشکیل، میڈیا کی طاقت کے ذریعے اسلام و فوبیا کی ترویج اور اسلامی مقدسات کی توہین مسلمانوں کے درمیان خلیج پیدا کرنے اور انہیں کمزور کرنے کے لیے اسلامی امہ کے دشمنوں کی سازشوں کا ایک حصہ ہے، اور ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مسلمان قوموں کی ہوشیاری اور آگاہی کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ تسلط پسندانہ نظام کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کی مخالفت کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایران نے تسلط پسندی اور سامراج کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی اسلامی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا اور انہیں زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی اسلامی تحریک کے شہدا کے پاک خون کی برکت سے مسلمان معاشروں سے جہالت و نادانی کی بساط لپیٹی جا رہی ہے، اور روز بروز مزاحمت اور حق طلبی مضبوط سے مضبوط تر اور عالم اسلام کے دشمن کمزور سے کمزور تر ہوں گے۔ یہ الہی وعدہ ہے اور یقیناً پورا ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ ان کے دور انڈونیشیا کے مقاصد میں دونوں ملکوں کے اقتصادی، سیاسی، ثقافتی اور تہذیبی تعلقات کو فروغ دینا شامل ہے، اور دونوں ممالک اپنے تعلقات کو فروغ دینے کا پختہ عزم رکھتے ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے جکارتا کی استقلال مسجد میں انڈونیشیا کے اسلامی اداروں اور تنظیموں کے سربراہوں سے بھی ملاقات اور گفتگو کی، جن میں تحریک علماء محمدیہ اور مجلس علماء انڈونیشیا سمیت کئی ادارے اور تنظیمیں شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈودو کی دعوت پر انڈونیشیا گئے تھے اور اب واپس تہران کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ایرانی سرحدی محافظوں کی شہادت ایک مجرمانہ اقدام تھا، اور ایرانی سرحدی محافظین کے قاتل دہشت گردوں اور ان کے حامیوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان میں سراوان کی سرحد پر ہفتے کی شام مسلح دہشت گردوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں 5 ایرانی سکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ ان دہشت گردوں نے سراوان کی سرحدی چوکی پر حملہ کر کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر سرحدی فورس کے اہلکاروں نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس جھڑپ میں 5 سکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ دہشت گرد پسپا اور پاکستان کے علاقے میں فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے ایران پریس سے اپنی گفتگو میں کہا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ احمد وحیدی نے اسی طرح ویتنام کی سلامتی کے وزیر تولام سے ہونے والی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ویتنام نے دو طرفہ تعلقات کی توسیع پر تاکید کی ہے۔ انہوں نے تہران اور ہنوئی کے سیکورٹی سمجھوتے پر دستخط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ویتنام کے مواقف ایک دوسرے سے کافی قریب ہیں، اور دونوں ہی ممالک تعلقات کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ پی ڈی ایم کا مشترکہ فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے کسی بھی فیصلے کے لیے پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے گھناؤنے مقاصد تھے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کا ہر حربہ ناکام ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے ریاست کو چیلنج کیا اور ریاست کی اساس کو نشانہ بنایا گیا۔ خواجہ آصف کہنا تھا کہ 9 مئی جیسے واقعات کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ بقول ان کے عمران خان نے ایک جوا کھیلا تھا جو وہ ہار گئے، اور اب وہ ہیلے بہانے کر کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ عسکری تنصیبات پر حملہ عمران خان کا آخری حربہ تھا، اور یہ سب منصوبہ بند طریقے سے ہوا تھا۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنوں کی گرفتاری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے۔ اپنے ٹویٹر پیج پر عمران خان نے لکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنوں کو ضمانت ملنے کے بعد پھر سے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پولیس کے ذریعے تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو ان کے دو دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اڈیالہ جیل سے رہا کیے جانے کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر خودکش دہشت گردانہ حملے میں 3 سیکورٹی اہلکار سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شمالی وزیرستان کے مطابق خودکش دہشت گردانہ حملے میں 3 سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک عام شہری بھی جاں بحق ہوا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اس دہشت گردانہ حملے میں متعدد عام شہری زخمی ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر شمالی وزیرستان نے بتایا کہ چیک پوسٹ پر خودکش دھماکہ چیکنگ کے دوران ہوا۔ دھماکے کے فوراً بعد ریسکیو ٹیمیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ کر امدادی کاموں میں حصہ لیا. حملے میں جہاں بحق ہونے والوں کی لاشوں اور زخمیوں کو میران شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا. ہندوستانی کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی افتتاحی تقریب میں صدر دروپدی مرمو کو مدعو نہ کرنے پر ایک بار پھر مرکز پر تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ تکبر کی اینٹوں سے نہیں بلکہ آئینی اقدار سے تیار ہوتی ہے. ان کا یہ تبصرہ ایسے وقت میں آیا ہے جب کانگریس سمیت 19 جماعتوں نے بدھ کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے 28 مئی کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے افتتاح کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. راہل گاندھی نے ہندی میں ایک ٹویٹ میں کہا کہ صدر کو افتتاح کرنے کی اجازت نہ دینا اور نہ ہی انہیں افتتاحی تقریب میں مدعو کرنا ملک کے اعلی آئینی عہدے کی توہین ہے. پارلیمنٹ تکبر کی اینٹ سے نہیں آئینی اقدار سے بنتی ہے. قبل ازیں گزشتہ روز 19 ہم خیال جماعتوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا اور کہا کہ جب پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی روح نہیں ہے تو ہمیں نئی عمارت کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی اور ہم اس کے افتتاح کے بائیکاٹ کے لیے کہ اپنے اجتماعی فیصلے کا اعلان کرتے ہیں. خیال ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا کہ وہ 28 مئی کو نئی پارلیمنٹ ہاؤس کا افتتاح کریں گے. تبھی سے کانگریس اور بی جے پی کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی ہے. غاصب سینی حکومت کے جارح فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے نابلس میں بلاتا کیمپ پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے. فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق غاصب سینی حکومت کے جارح فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے نابلس میں بلاتا کیمپ پر ایک بار پھر حملہ کیا. اس درمیان اطلاعات ہیں کہ فلسطینی مجاہدین نے جوابی کارروائی کے دوران مسلسل فائرنگ کر کے بلاتا کیمپ میں دراندازی کرنے والے صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا. مقامی ذرائع کہنا ہے کہ بلاتا کیمپ میں صہیونی فوجیوں نے ایک رہائشی مکان کا محاصرہ کیا مگر فلسطینیوں کی نابلس بٹالین کی جوابی کارروائی اور فائرنگ کے بعد صہیونی فوجی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے. پیر کو بھی صہیونی فوج نے بلاتا پناہ گزین کیمپ پر شدید فائرنگ کرتے ہوئے حملہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی جوان شہید اور 6 دیگر زخمی ہو گئے تھے. ایک اور خبر یہ کہ غاصب سینی حکومت کے جارح فوجیوں نے غرب اردن میں رام اللہ سے ایک 24 سالہ فلسطینی جوان کو اغوا کر لیا. محمد بدران نامی یہ فلسطینی جوان رام اللہ کے جنوب میں العماری کیمپ کا رہائشی ہے. بحرین کے آل خلیفہ حکومت کے مخالف گروہوں نے مناما کے الدراز علاقے میں واقع امام صادق مسجد کے خطیب جمعہ شیخ محمد سنقور کی گرفتاری کو اس ظالم حکومت کی اخلاقی پستی اور زوال کی علامت قرار دیا ہے. علیحدہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق بحرین کے آل خلیفہ حکومت کے مخالف گروہوں نے ایک بیان میں الدراز کے علاقے میں واقع امام صادق مسجد کے خطیب جمعہ شیخ محمد سنقور کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بحرین کے آل خلیفہ حکومت نے بحرینی شیعہ علماء کرام کے سلسلے میں اپنی اخلاقی پستی کی ساری حدیں پار کر لی ہیں اور اس ظالم حکومت نے ساری انسانی حرمت و وقار اور اقدار کو پیروں تلے رون ڈالا ہے. بحرین کے آل خلیفہ حکومت کے مخالف گروہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ بحرین کے آل خلیفہ حکومت پرن بقائے باہمی کا گلا گھونٹتے ہوئے بحرینی شہریوں کے حقوق اور قوانین کی مکمل خلاف ورزی کر رہی ہے. روس کے صدر نے کہا کہ ایسی حالت میں کہ مغربی ممالک دنیا میں بحران و بدامنی کے در پہ رہے ہیں, ایشیا سے افریقہ تک کے آزاد اور خود مختار ممالک کو چاہیے کہ دنیا میں ناقابل تقسیم سیکورٹی کے قیام میں مدد دیں. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے بدھ کو ماسکو میں 11ویں بین الاقوامی سیکورٹی اجلاس میں شریک 100 سے زائد ملکوں کے سیکورٹی حکام کے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے پیغام میں کہا کہ مغرب کی تباہ کن اور دھمکی آمیز پالیسیوں کا بہترین متبادل دنیا میں امن استحکام کی تقویت اور موجودہ دنیا میں غیر قابل تقسیم ایک سیکورٹی سسٹم کا قیام ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ دنیا منصفانہ کثیر قطبی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے اور نازیزم اور انتہا پسندانہ آئیڈیالوجی کی بساط لپیٹ دی جائے گی. اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم, اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی حسین تقوی صاحب. ہم ان کی خدمت میں سلام کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. جی تقوی صاحب, ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب اس وقت انڈونیشیا کے دورے پر ہیں اور اس دورے کو علاقائی اور عالمی سطح پر خاص اہمیت دی جا رہی ہے. صدر رئیسی کے اس دورے کے بارے میں, اس کی اہمیت بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بہت بہت شکریہ. تمام سامعین کی خدمت میں, آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کا یہ دورہ کہ جو پیر کی شام سے شروع ہوا ہے اور انڈونیشیا کے صدر کی یہ سرکاری دعوت پر دورہ انجام پا رہا ہے، اور اس دورے کی اہمیت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ 2006 کے بعد کسی بھی ایرانی صدر کا یہ پہلا دورہ جکارتا ہے، یعنی تقریباً 17 سال کے عرصے میں پہلے ایرانی صدر ہیں ابراہیم رئیسی کے جو جکارتا کا دورہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ علاقائی اور عالمی اجلاسوں میں ان سربراہان کی ملاقات ہوتی رہی ہے، لیکن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ملکوں کے دورے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بڑی اہمیت کا حامل جو ہے وہ دورہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس دورے کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ مشرقی ایشیا میں اور خاص طور پر جو ممالک ہیں اور جو ایک رابطہ اقتصادی اعتبار سے وسعت پا رہا ہے، اس میں بھی جو مستقبل کے حوالے سے ان ملکوں کی اہمیت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پر ایسے میں جب اقتصادی حوالے سے جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈونیشیا نے دے رکھا ہے کہ 2045 میں یہ دنیا کی چوتھی بڑی جو ہے وہ معیشت بننے جا رہا ہے، 2045 میں یہ اتنی اس کے اندر تجارت میں وسعت جو ہے وہ پا جائے گی کہ یہ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت جو ہے نا بن جائے گا۔ اور ایک اور حوالے سے بھی یہ ملک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران اس حوالے سے بھی انڈونیشیا کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ چونکہ مسلمان ممالک میں سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اس ملک کی ہے۔ اس دورے کی ایک اور اہمیت کہ جو بہت ہی زیادہ مثلا جس کا ذکر آپ نے اپنے سوال میں بھی کیا کہ علاقائی اور عالمی سطح پر، وہ یہ کہ ایک حصار جو ہے وہ مغرب کا وہ ٹوٹا ہے، اس حوالے سے کہ جو ایران کو گوشہ نشین کرنے اور ایران کو سائیڈ لائن لگانے کی جو مغربی طاقتوں کی ایک کوشش رہی ہے گزشتہ 4 دہائیوں میں، وہ کب کامیاب نہیں ہوئی، اور ایران کے روابط ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے مختلف ملکوں سے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اقتصادی اعتبار سے بھی جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلقات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ خود جو یہ 13ویں حکومت ایران میں آئی ہے، اور صدر رئیسی نے صدر بننے کے بعد اس بات کا اعلان کیا تھا، اور ابھی جو اجلاس ہوا ہے اقتصادی حوالے سے تہران کے اندر تجارتی کمپنیوں کا، اس میں بھی جو ہے وہ صدر رئیسی نے اپنے خطاب کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم نے اکثر ممالک میں اپنے سفارت خانوں میں تجارتی اتاشی جو ہیں مقرر کی ہیں کہ جو لین دین اور تجارتی تعلقات کو ملکوں کے ساتھ مضبوط کریں گے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا جو یہاں پر ایک جو پایا جاتا ہے ایک جس کا اظہار خود صدر رئیسی نے بھی کیا، جو تجارتی لین دین انڈونیشیا کے ساتھ ہے اس کی سطح بہت نیچے تھی، انشاءاللہ اس دورے میں انڈونیشیا کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے جو اقتصادی تعلقات جو معاہدے ہونے جا رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں، اور تیل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انڈونیشیا تقریباً 22 ارب جو ہے وہ بیرل تیل جو ہے وہ نکالتا ہے، جو لیکن اس کا انحصار تیل پر نہیں ہے اس مملکت کا، اور اس کا انحصار اقتصادی انحصار جو ہے وہ جو وہاں کی چیزیں ہیں صادرات ہے، اور علمی اعتبار سے جو ترقی کر رہا ہے اس کا ایک ذریعہ ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ وہ خبریں بھی آتی رہیں گی کہ جس میں معاہدوں کے حوالے سے بھی تفصیلات ہوئیں گی، انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم سامعین کو اس سے بھی آگاہ کریں گے۔
جی سامعین، ابھی آپ حسین تقوی صاحب سے بہترین سیاسی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش کے ختم ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سایہ زلف گرا گیر کرو, سایہ زلف گرا گیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب ذرا تسبیر کرو, اور واضح ذرا تسبیر کرو. ایک بار اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر کرو, مصحف نور کی تفسیر کرو. او تصور پہ حقیقت میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو, میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 خرداد، 4 ذی قعدہ اور 24 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس مئی سن 1543 عیسوی کو جدید علم حیات و نجوم کے بانی نکولس کوپرنیکس نے وفات پائی۔ وہ 19 فروری 1473 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق پولینڈ سے تھا۔ شروع سے ہی انہیں مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے کی لگن تھی، جن میں ریاضیات، طب، اقتصادیات اور مذہب کے علاوہ علم فلکیات بھی شامل تھا۔ کوپرنیکس نے وسیع تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی جو جدید علم فلکیات کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ کوپرنیکس پہلے یورپی ہیں جنہوں نے کائنات سے متعلق بطلیموس کے نظریات کو مسترد کر کے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے اور تمام سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں، اسی لیے ان کو بابا نجوم کا لقب دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کوپرنیکس سے کئی صدی پہلے مشہور و معروف ایرانی منجم ابو ریحان البیرونی نے اپنی تالیفات میں اس کی وضاحت کی تھی۔ چوبیس مئی سن 1822 عیسوی کو ایکواڈور نے 3 صدیوں تک اسپین کے زیر تسلط رہنے کے بعد آزادی حاصل کی۔ ایکواڈور جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے جو وینیزویلا کے معروف انقلابی لیڈر سائمن بولیور کی قیادت میں آزاد ہوا اور عظیم کولمبیا کی یونین میں شامل ہوا، لیکن اس یونین کا شیرازہ جلد ہی بکھر گیا اور اس کے ممبر ملکوں، من جملہ ایکواڈور نے آزاد ہو کر اپنے لیے جمہوری نظام حکومت کا انتخاب کیا۔ آزادی کے بعد ایکواڈور کی اس کے ہمسایہ ملکوں، خاص طور سے پیرو سے کئی بار جنگیں ہوئیں۔ ایکواڈور کا رقبہ 283,000 مربع کلومیٹر ہے جو جنوبی امریکہ کے مغربی حصے میں بحر الکاہل کے کنارے پر واقع ہے۔ پیرو اور کولمبیا اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ چوبیس مئی سن 1875 عیسوی کو ہندوستان کے شہر علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ سر سید احمد خان سن 1869 میں انگلستان گئے اور وہاں تعلیمی نظام کا قریب سے مشاہدہ کیا تو مسلمانوں نے ہند کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کی خواہش جڑ پکڑ گئی۔ وطن واپسی کے بعد ایک جانب انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تو دوسری جانب ایک ایسے تعلیمی ادارے کے قیام کی منصوبہ بندی شروع کی جہاں مسلمانوں کے بچے جدید علوم سے آراستہ ہو سکیں۔ آخرکار 24 مئی سن 1875 کو محمدن اینگلو اورینٹل اسکول کا افتتاح ہوا، جس میں جون 1875 سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ 8 جنوری سن 1877 کو محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 17 دسمبر 1920 کو یہی کالج مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا، جو آج بر صغیر کا ایک اہم تعلیمی مرکز شمار ہوتا ہے۔ چوبیس مئی سن 1966 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر، صحافی اور ادیب نیاز فتح پوری کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1884 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن فتح پور میں حاصل کی، پھر اپنے والد کے ہمراہ لکھنؤ چلے گئے اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد پولیس میں بھرتی ہوئے اور سب انسپکٹر بنے، لیکن 1902 میں پولیس کی نوکری سے استعفیٰ دے کر معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ سن 1915 میں وہ بھوپال گئے اور یہیں سے نگار رسالے کا اجرا کیا۔ 1927 میں نیاز فتح پوری لکھنؤ چلے گئے اور لکھنؤ سے بھی نگار رسالہ نکالا، اور پھر اس رسالے کے عروج کا نیا دور شروع ہوا۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد وہ ایک عرصے تک ہندوستان میں ہی رہے، اور حکومت ہندوستان نے ان کی عظیم خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا۔ سن 1962 میں نیاز فتح پوری پاکستان چلے گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی، جہاں سے ایک بار پھر نگار رسالے کا اجرا کیا۔ چوبیس مئی سن 2000 کو صہیونی حکومت کی فوج جنوبی لبنان پر اپنے 22 سالہ قبضے کے بعد لبنانی عوام کی استقامت کے نتیجے میں اس علاقے سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی۔ صہیونی فوج نے 1978 میں چوتھی بار لبنان پر حملہ کیا، اور 1982 میں لبنان پر ایک اور وسیع حملہ کر کے لبنان کے دارالحکومت بیروت تک پیش قدمی کی، لیکن اس وقت ظلم مخالف اسلامی تعلیمات کی وجہ سے، جن کا احیاء ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد دنیا میں خاص طور سے مشرق وسطی کے ممالک میں ہوا تھا، لبنان میں صہیونیوں کے خلاف اسلامی استقامتی تحریک کا آغاز ہوا۔ لبنان کی استقامتی تنظیم حزب اللہ کے جاں بازوں نے غاصب صہیونیوں کو باہر نکالنے کے لیے اپنی جد و جہد کو بتدریج تیز کیا، اور سن 1996 میں لبنان کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی فوج کا وحشیانہ حملہ اور بمباری بھی صہیونیت مخالف تحریک کو روکنے میں ناکام رہی۔ بالآخر سن 2024 مئی کو صہیونی فوج، جس کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو چکا تھا، جنوبی لبنان سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامنے بھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ لیجیے اب نشریات کا اگلا پروگرام سماعت فرمائیے، افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام پاکستان و افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ایران اور پاکستان کے مابین پیشین مند سرحدی منڈی کی سرگرمیوں کے باضابطہ آغاز کے لیے مذاکرات اپنے اختتام کو پہنچ گئے، اور جمعرات کے روز ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ہاتھوں مشترکہ طور پر اس سرحدی منڈی کا افتتاح عمل میں آیا۔ پیشین ایران کا اور مند پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے اس سے قبل کے دورے سیستان و بلوچستان میں حکومت ایران کی ایک اہم پالیسی کے طور پر خوردہ تجارت کی بازار کے قیام کو پاکستان جیسے پڑوسی ملک کے ساتھ تجارت اور لین دین میں اضافے کے مقصد سے اس سفر میں منظور کیے جانے والے منصوبوں میں شامل کیا گیا تھا۔ سیستان و بلوچستان کے سرحدی بازاروں کے ڈائریکٹر مبین علی میر نے پیشین کے سرحدی بازار کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے سیستان و بلوچستان کے گزشتہ دورے کے بعد سیستان و بلوچستان کے سرحدی بازاروں کو بنانے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ مبین علی میر کے مطابق اس سرحدی شہر کے بازار کے علاوہ اس شہر کے ساتھ ساتھ راسک شہر میں بھی ایک اہم تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے اور سرحدی باشندوں کی معیشت کو بہتر طریقے سے فراہم کیا جا سکتا ہے۔ راسک شہر کے 6,000 گھرانے پیشین کے خوردہ بازار کی رعایتوں اور فوائد سے مستفید ہوں گے کہ جو اس علاقے کے لوگوں کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ سیستان و بلوچستان کے سرحدی بازاروں کے ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ بازار ایران اور پاکستان کی مشترکہ سرحد پر بنائے جانے والے 6 سرحدی بازاروں میں سے پہلا مشترکہ پرچون بازار ہے کہ جس کا افتتاح گزشتہ ہفتے دونوں ممالک کے سربراہان کی موجودگی میں کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مارکیٹ کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور دوستی کی علامت کے طور پر پودا بھی لگایا۔ صدر ایران اور پاکستان کے وزیر اعظم نے 100 میگا واٹ کی گبت پولان بجلی سپلائی لائن کا بھی افتتاح کیا جس سے ایران سے پاکستان کے لیے سستی بجلی کی سپلائی کی مجموعی مقدار 204 میگا واٹ ہو جائے گی۔ سامعین، پاکستان کی تاجر برادری نے ایران اور پاکستان کے سرحدی بازاروں میں توسیع کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس موقع پر صدر ابراہیم رئیسی نے اعلان کیا کہ مزید 6 سرحدی مارکیٹیں زیر تعمیر ہیں تاکہ ایران اور پاکستان کے مابین خوردہ تجارت کا حجم بھی بڑھایا جا سکے، جو ایران اور پاکستان کے مابین خوشگوار تعلقات کی علامت اور دو طرفہ روابط کو مستحکم کرنے کی بنیاد ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اس نوعیت کے تعاون کو علاقائی استحکام کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے غیر علاقائی طاقتوں کی اس علاقے میں موجودگی کو تباہی کا باعث قرار دیا۔ صدر رئیسی نے کہا کہ علاقے کے مسائل کو خطے کے حکام کے ساتھ بیٹھ کر حل کیا جائے اور کریں گے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ نشست کے دوران کہا کہ افتتاح ہونے والے اس منصوبے کے تحت پاکستان کو 100 میگا واٹ بجلی برآمد کی جا رہی ہے، تاہم اس میں ابھی مزید اضافہ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ مشترکہ نشست کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایران اور پاکستان کے تعلقات کو گہرا، دیرینہ اور برادرانہ قرار دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، زراعت، شمسی توانائی اور دیگر معاشی میدانوں میں ایران کے ساتھ تعاون کو فروغ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج یہ طے کیا گیا ہے کہ آزاد تجارتی معاہدے ایف ٹی اے کو جلد از جلد حتمی شکل دی جائے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ سی پیک کے حوالے سے بھی تجاویز پیش کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ اہداف ہیں جن سے پاکستان اور ایران مل کر دونوں ممالک کے عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کا پیغام لا سکتے ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پیشین سرحد بازار کے افتتاح کا پاکستان کے میڈیا میں وسیع انعکاس ہوا۔ پاکستان کے اخباروں اور نیوز ایجنسیوں نے اس سرحدی بازار اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بجلی سپلائی لائن کے افتتاحی تقریب کے بارے میں لکھا کہ اس طرح کے منصوبوں کا افتتاح دہشت گردی کے خاتمے، عوام کی فلاح و بہبود اور غربت پر غلبہ پانے کے لیے ہے۔ اسلام آباد اور پاکستان کے دیگر شہروں کے بیشتر اردو اور انگریزی زبانوں کے اخبارات کے صفحہ اول کی تصاویر اور سرخیاں ایران اور پاکستان کی مشترکہ سرحد پر اس عظیم و شان تقریب میں دونوں ممالک کے رہنماؤں کی شرکت سے پیشین من سرحدی منڈی اور گبت پولان بجلی سپلائی لائن کے افتتاح سے مختص تھیں۔ پاکستانی اخبارات نے رپورٹ میں کہا ہے کہ 10 سال قبل دونوں ممالک کی سرحدوں پر ایرانی گیس پائپ لائن کی تعمیر شروع کرنے کے مقصد سے ایران اور پاکستان کے رہنماؤں کی موجودگی کا مشاہدہ کیا گیا تھا، اور اس واقعے کو ایک دہائی گزرنے کے بعد ایک بار پھر ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات میں ایک نیا باب کھل گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل چینل پی ٹی وی اور سرکاری ریڈیو نیز اس ملک کی سرکاری خبر رساں ایجنسیوں اور دیگر ویب سائٹوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے انٹرویو میں ان کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران اور پاکستان کی حکومتیں عوام کی سماجی و اقتصادی صورتحال بہتر بنانے اور فلاح و بہبود کے لیے قریب سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں پیشین مان سرحدی منڈی اور گبت پولان بجلی سپلائی لائن منصوبے کا افتتاح اس مشترکہ عزم کا ٹھوس مظہر ہے۔ سامعین، دنیا نیوز چینل نے بھی وزیر اعظم پاکستان کے انٹرویو کو منعقد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شہباز شریف نے ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیشین مان سمیت سرحدی بازاروں سے نہ صرف سرحد کے سماجی و معاشی حالات بہتر ہوں گے بلکہ دونوں ممالک سرحدی علاقوں کے عوام کے لیے نئے مواقع بھی فراہم کر سکیں گے اور خطے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ بازار دونوں ممالک کے درمیان خاص طور پر اقتصادی میدان میں زیادہ سے زیادہ تعاون کے لیے ایک سنگ میل کا کام بھی کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان 6 سرحدی بازار کھولے جائیں گے اور ہمسائیگی کی پالیسی کے تحت دونوں ممالک کے درمیان جامع تعلقات استوار کرنے کا عزم دیکھ رہے ہیں۔ ان کے مطابق پیشین بارڈر کے 0 پوائنٹ پر ایک سرحدی بازار کے علاوہ سرحدی باشندوں کے درمیان تجارت اور تبادلے کو فروغ دینے کے لیے 6 دیگر سرحدی بازار بھی قائم کیے جائیں گے۔ سامعین، پاکستانی مسائل کے ماہر ابوالفضل زہراوند اس بارے میں کہتے ہیں، سرحدی بازاروں کے قیام کا مسئلہ کئی دہائیوں پہلے اٹھایا گیا تھا، لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے ان کے قیام کے لیے کوئی سنجیدہ ارادہ نہیں دکھایا گیا، اور جیسا کہ خبروں اور قرائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرحدی بازار پیشین حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کی کوششوں سے اور صدر ابراہیم رئیسی کے صوبائی دورے کے منصوبوں کی بنیاد پر اس بازار کا قیام عمل میں آیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت پاکستان بھی سرحدی منڈیوں کو تقویت پہنچانے اور ایران سے گیس خریدنے جیسے دو طرفہ معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے گی۔ گزشتہ ہفتے بھی پاکستان کی سیاسی فضا تحریک انصاف کے ساتھ کشیدگی اور عمران خان کی گرفتاری اور ان کی رہائی کے باعث بدستور متاثر رہی۔ چنانچہ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے پولیس کے توسط سے اپنے گھر کا محاصرہ کیے جانے کی خبر دی۔ عمران خان نے کہا کہ پولیس نے ان کے گھر کو محاصرے میں لے لیا ہے اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے عمران خان کو ان کی گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہا کر دیا۔ نیب نے القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو گرفتار کیا تھا، تاہم پاکستان کی سپریم کورٹ نے نیب کی جانب سے سابق وزیراعظم کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ملکی حکام کو عمران خان کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈان اخبار کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان کے وکلاء نے عدالت میں شکایات درج کرائی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا کہ عمران خان کے خلاف درج تمام مقدمات کو یکجا کیا جائے اور حکام کو ان کے خلاف درج مقدمات کے بارے میں دقیق معلومات فراہم کرنے اور ان کو پیش کرنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان کے خلاف پاکستان کی مختلف عدالتوں میں درجنوں فوجداری مقدمات درج ہیں جن میں ان پر کئی الزامات عائد کیے گئے ہیں، ایسے الزامات کے جن کے بارے میں اپوزیشن کے نقطۂ نگاہ سے عمران خان کے لیے ان الزامات سے جان چھڑانا بہت مشکل ہوگا، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اپوزیشن پارٹیوں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حق میں آنے والے انتخابات کے نتائج پر اہم اثر ڈال سکتا ہے، اگرچہ تحریک انصاف کا اس حوالے سے مخالف نظریہ رکھتی ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے افغانستان کو بھی مختلف تبدیلیوں اور واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے اہم اسلامی جمہوریہ ایران کا 1351 کے معاہدے کی بنیاد پر دریائے ہیرمند کے پانی پر اپنے حق کا احترام کرنے پر زور دینا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کی جانب سے اس سلسلے میں طالبان کے توسط سے اپنے وعدوں پر عمل کرنے پر تاکید کے بعد ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ہیرمند کے پانی پر ایران کے حق کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کا موقف کاملاً قانونی ہے اور ماہرانہ اور تکنیکی نظریات پر مبنی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے یہ بیان ایران کے پانی کے حوالے سے افغان حکومت کے بیان کے رد عمل میں دیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دریائے ہیرمند کے پانی پر ایران کے حق کے بارے میں 18 مئی 2023 کو افغان فریق کے اعلامیے میں متضاد اور غلط باتیں کہی گئی ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ اسے سختی سے مسترد کرتی ہے۔ ایران اور افغانستان کے درمیان دریائے ہیرمند کے پانی کے سلسلے میں 22 اسفند 1351 ہجری شمسی مطابق مارچ 1972 کو ہونے والے معاہدے نے صراحتاً دریائے ہیرمند پر ایرانی فریق کے پانی کے حق کا تعین کر دیا ہے۔ پانی پر ایران کا یہ حق قانونی اور یقینی حق ہے، اور افغان حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ مذکورہ حق فراہم کرے اور معاہدے کے آرٹیکل 5 کی بنیاد پر یہ حکومت کوئی ایسا اقدام نہ کرے کہ ایران جزوی یا مکمل طور پر پانی کے اپنے اس حق سے محروم ہو جائے۔ گزشتہ 1.5 سال کے دوران طالبان نے اگرچہ متعدد بار معاہدے کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری پر زور دیا ہے، لیکن عملی طور پر انہوں نے اس معاہدے سے متعلق اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کیا ہے اور اس سلسلے میں لازمی تعاون نہیں کیا ہے اور ہرمند کے پانی پر ایران کے قانونی حق کے مطالبے کو پورا نہیں کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو یہ قانونی حق نہ دیے جانے کے بارے میں بہت سے بیانات دیے گئے اور دعوے کیے گئے ہیں، جن میں ہرمند میں خشک سالی اور پانی کی کمی کا مسئلہ بھی شامل ہے کہ جس کے لیے معاہدے کے شقوں کے مطابق ماہرین کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ تاہم ابھی تک اسلامی جمہوریہ ایران کے ماہرین کی طرف سے ان دعووں کی تصدیق نہیں کی گئی ہے، لہذا اس طرح کے موقف اختیار کرنا غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ جب تک اسلامی جمہوریہ ایران کے ماہرین کو ہرمند معاہدے کے مطابق وہاں جا کر اس صورتحال کے مشاہدے کی اجازت نہیں دی جاتی، ہرمند کے پانی میں کمی کے بارے میں کوئی بھی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ دونوں فریقوں کے واٹر کمشنروں کے ذریعے تکنیکی اور مطالعاتی تعاون پر زور دیا ہے اور ہرمند کے پانی کی دقیق صورتحال کے جائزے اور معاہدے کے مطابق ایرانی فریق کے کوٹے کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ نیک نیتی اور اچھی ہمسائیگی کے اصول کی روشنی میں اسلامی جمہوریہ ایران نے افغان حکام کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے بارے میں مختلف مسائل بشمول ہرمند کے معاہدے کے نفاذ اور اس دریا کے پانی پر ایران کے حق کی فراہمی کے بارے میں مذاکرات انجام دیے ہیں۔ یہ مذاکرات اب تک دوستانہ ماحول میں اور اچھی ہمسائیگی کے اصول پر کاربند رہتے ہوئے انجام پائے ہیں، تاکہ ہرمند کے پانی پر ایران کے حق کے مسئلے سمیت تمام مسائل فریقین کی شرائط اور مفادات کی بنیاد پر حل کیے جائیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اس بات پر تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے بیانات اور موقف ماہرانہ اور تکنیکی آرا پر مبنی ہیں اور ان کا مقصد ہمیشہ اچھی ہمسائیگی کے اصول اور حقوق کا احترام کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نقطۂ نظر سے معاہدے پر عمل نہ کرنا اور افغان حکومت کی طرف سے ہرمند کے پانی کے تعلق سے ایران کے حق کو پورا نہ کرنا اور عملی اقدام کے بغیر سیاسی بیانات جاری کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران ضروری اقدامات کرنے کے اپنے حق محفوظ رکھتا ہے اور افغانستان کی جانب سے اس سلسلے میں مکمل ذمہ داری کا ثبوت پیش کرنے پر زور دیتا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ایران کی نیشنل امیگریشن آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل آف نیشنلز اینڈ امیگریشن افیئر نے اعلان کیا تھا کہ افغان تارکین وطن کی شناختی دستاویزات کو جمع کر کے انہیں ایک دستاویز جاری کی جائے گی۔ ایران میں مقیم افغان تارکین وطن کی صورتحال کو منظم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اصغر بلوکیان نے کہا کہ یقینی طور پر آپ تارکین وطن زیادہ کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں اور اگر موقع ملے تو وہ اپنے وطن کی خدمت کریں۔ انہوں نے تارکین وطن کی مختلف شناختی دستاویزات کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ کے حکم کے مطابق تارکین وطن کے شناختی دستاویزات کو یکجا کر دیا جائے گا اور سب کے پاس ایک ہی طرح کا کارڈ ہوگا۔ بلوکیان نے کہا کہ تارکین وطن کے پاس ایک ایسی دستاویز ہونا ضروری ہے جو ان کا شناختی کارڈ ہو اور تمام انتظامی امور اور دفتری معاملات میں، مثال کے طور پر بینکنگ کے معاملات میں بھی قابل اعتبار ہو۔ سامعین، گزشتہ ہفتے امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ نے اعلان کیا تھا کہ جب تک طالبان انسانی حقوق کا احترام نہیں کرتے اور خواتین کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے، انہیں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ مائیکل میک کال نے کہا کہ طالبان کو افغانستان کی حکومت کے طور پر تسلیم کرنے کا انحصار ان کی انسانی حقوق سے وابستگی اور خواتین کے ساتھ رویوں میں تبدیلی پر ہے۔ ان کے بقول طالبان کے لیے واشنگٹن کا پیغام ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں سرکاری طور پر تسلیم کیا جائے تو وہ خواتین کے ساتھ مساوی طبقے کے طور پر برتاؤ کریں، نہ کہ اپنی جائیداد کے طور پر۔ اس سینئر ریپبلکن رکن نے مزید کہا کہ امریکی کانگریس میں دونوں جماعتیں طالبان کو ان کے انسانی حقوق کا احترام کیے بغیر قانونی حیثیت دینے کے خلاف ہیں۔ میک کال نے کہا کہ جب سے طالبان نے افغانستان میں دوبارہ اقتدار حاصل کیا ہے اس نے اس ملک میں خواتین اور لڑکیوں کو محدود کرنے کے مقصد سے کئی فرمان جاری کیے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز کی بعض سرخیاں کچھ اس طرح ہیں۔ یو پی ایس سی سول سروسز 2023 میں 33 مسلمان کامیاب۔ کرناٹک اسمبلی میں پہلی بار مسلم اسپیکر۔ اور 2000 نوٹ کی تبدیلی، ایس بی آئی کے بعد پی این بی کی رہنما ہدایت جاری۔ سامعین، اسی اخبار نے داریہ تحریر کیا، عنوان ہے سنگین الزامات سے پر ہے بیان۔ اخبار لکھتا ہے ستیہ پال ملک نے ایک بار پھر سے پلوامہ حملے کے حوالے سے مودی حکومت پر تنقید کی اور یہاں تک کہا کہ 2019 کا پارلیمنٹ الیکشن فوجیوں کی لاشوں پر لڑا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2024 کے لیے مودی کو ووٹ مت دینا، ایسا نہ ہو کہ آپ کا آخری ووٹ ہو جائے، کیونکہ 2024 میں ان کے آنے کے بعد آپ کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملے بھی یا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پلوامہ حملے کی اگر غیر جانبدارانہ تفتیش ہوئی تو وزیر داخلہ کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اگر یہ الزام ہے تو حکومت کو اس پر وضاحت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عام سا الزام نہیں، سنگین الزام ہے۔ حکومت پر فوج کے حوالے سے، کیونکہ فوج پر تنقید کرنا یا اس فوج کے حوالے سے سوالات اٹھانا کوئی آسان بیان نہیں، بلکہ غلط بیانی پر جرم کے زمرے میں آتا ہے بیان دینا، اور ایسے بیان بے باکانہ طور پر دے رہے تھے، اپنے عہدے پر ہوتے ہوئے بھی، اور آج بھی بار بار بیان دے رہے ہیں ٹویٹ کے ذریعے۔ ستیہ پال ملک ہی وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے حکومت میں رہتے ہوئے کسان آندولن کی بھی حمایت کی تھی۔ اس معاملے میں حیرت انگیز امر یہ ہے کہ پوزیشن میں رہتے ہوئے کانگریس کو جس طرح سے پلوامہ معاملہ اٹھانا چاہیے تھا، کانگریس اس طرح سے یہ معاملہ اجاگر نہیں کر پائی۔ فوجیوں کو جموں سے سری نگر لے جانے کے لیے صرف 5 فوجی جہاز چاہیے تھے، جو کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ قطعی نہیں تھا، جبکہ اس طرح کی خفیہ اطلاعات بھی موجود تھیں کہ فوجیوں کے کارواں پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں فوجیوں کو سڑک کے راستے بھیجنا غفلت اور لاپرواہی نہیں تو اور کیا ہے، بلکہ سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ سب کہہ رہے ہیں ستیہ پال ملک، اور اتنی سنگین لغزش پر کانگریس کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔ اڈانی معاملے سے بڑا ہے یہ جرم، جو ملک کی سالمیت کے زمرے میں آتا ہے۔ کانگریس کے علاوہ شہید فوجیوں کے اہل خانہ بھی اتنی بڑی واردات پر خاموش ہیں۔ ان اہل خانہ کو بھی آگے آنا چاہیے اور حکومت سے جواب طلب کرنا چاہیے کہ ان کے پیاروں کو آخر کس سزا کے جرم میں اس طرح موت کے منہ میں ڈھکیل دیا گیا ہے۔ حکومت سے جواب طلب کرنا چاہیے کہ کیا یہ صرف بیان ہے ستیہ پال کا، یا جھوٹ ہے یا سچ، کیونکہ انہیں جتنا نقصان ہونا تھا ہو چکا، ان کے گھر لاشیں آئی ہیں، اس سے زیادہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ ملک میں اس سے پہلے فوجیوں کے اہل خانہ کئی احتجاج کر چکے ہیں، تو اتنے بڑے واقعے پر احتجاج کیوں نہیں؟ سابق اعلیٰ فوجی افسران اس بارے میں فوجیوں کی زندگی کے تئیں لاپرواہی برتنے اور اب تک اس معاملے پر کسی طرح کی تفتیش کے نہیں ہونے پر ستیہ پال ملک کے بیان پر آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اور سامعین، آئیے اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جسارت کی کچھ سرخیاں یہ ہیں۔ عمران خان کی دہشت گردی کے 8 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور۔ عوامی مفادات 90 روز کے اندر انتخابات ہونے میں ہیں، عدالت عظمیٰ۔ اور شیری مزاری کا سیاست چھوڑنے کا اعلان۔ سامعین، اسی اخبار نے داریہ تحریر کیا، عنوان ہے حلف برداری میں بھی دھاندلی۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے کراچی میں بلدیاتی نمائندوں کے حلف برداری کی تقریب ہو گئی، جس میں جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی وغیرہ تمام جماعتیں اور آزاد نمائندے شامل تھے۔ 15 جنوری کو ہونے والے انتخابات کے 4.25 ماہ بعد بالآخر حلف برداری کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اب میئر کے انتخاب کا مرحلہ ہے۔ اس جمہوری عمل میں حکمرانوں نے ہر غیر جمہوری ہتھ کنڈا استعمال کر لیا۔ من مانی حلقہ پابندیاں، من پسند الیکشن اسٹاف، پسندیدہ پولنگ اسٹیشن، ریٹرننگ اسسٹنٹ، ریٹرننگ افسران، ڈی آر او، بلکہ من پسند الیکشن کمین، اس کے بعد من پسند نتائج، چوتھے نمبر والا پہلے پر آ گیا، جیتا ہوا ہرا دیا گیا۔ اس پر بھی جمہوریت مکمل نہیں ہوتی تو ری کاؤنٹنگ میں ڈبے کھلوائے گئے جن کی سیل ٹوٹی ہوئی نکلی۔ کھلے ثبوت موجود ہیں لیکن جیتا حکومتی نمائندہ۔ فارم 11 اور فارم 12 میں گھپلے ابتدا سے حلف برداری تک دھاندلی دھاندلی، اب بھی دل نہیں بھرا تو 9 مئی کا کھاتا کھلا ہوا ہے، اس میں دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع کر دیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمینوں کو حلف اٹھانے سے روکا جا رہا ہے، ابھی مزید جمہوریت باقی ہے۔ کچھ کو دباؤ سے، کچھ کو اغوا سے، گرفتاری سے، اور کچھ کو خرید کر ووٹ دینے سے روکا جائے گا۔ آخر جمہوریت کی بالادستی بھی تو ضروری ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھرو، معاف کیجیے گا، پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اس کے بعد اب آپ سماعت فرمائیے خرم شہر کی آزادی کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ اس کے بعد پروگرام کے آخر میں، مجلس کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام کی معرفت، اور اسی کے ساتھ ہماری اردو دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، سماعت فرمائیے خرم شہر کی آزادی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، خرم شہر کی آزادی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، مقدس دفاع کے برسوں میں ایرانی قوم نے اپنے دشمن کے مقابلے میں شجاعت کے عظیم کارنامے انجام دیے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئے۔ اس عہد کے کارنامے حقیقت میں دشمنوں کے مقابلے میں ایرانی قوم کی ثابت قدمی اور اتحاد کی علامت ہیں۔ خرم شہر کی آزادی ہمیشہ کے لیے ایک باعث فخر کارنامہ ہے۔ 35 دنوں کی استقامت اور ثابت قدمی کے بعد 4 آبان 1359 ہجری شمسی کو دشمن کے قبضے میں جانے والا ساحلی شہر خرم شہر 578 دنوں کے قابل فخر آپریشن کے بعد آزاد ہو گیا۔ خرم شہر کی آزادی ایران عراق جنگ میں بیت المقدس آپریشن کا ایک اہم ہدف تھا۔ یہ آپریشن اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے مشترکہ طور پر انجام دیا تھا۔ 3 خرداد 1361 ہجری شمسی میں خرم شہر کی آزادی کو عالمی سطح پر کوریج دی گئی۔ بہت سے ذرائع ابلاغ نے مبصرین کے حوالے سے لکھا کہ خرم شہر کے عراق کے قبضے سے نکلنے کے بعد مذاکرات میں عراق کی سیاسی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے۔ عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کی جانے والی جنگ میں یہ عظیم کامیابی فوجی اعتبار سے ایک سنگ میل شمار ہوتی ہے۔ اسی لیے اس دن کو دشمن کے مقابلے میں ایران کی کامیابی، استقامت اور ثابت قدمی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔
تو ہے شرارے ستم، باعث رنج و علم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ، پھل پہ گلستان پہ، آتش کی نا تیری، بن کے گری برق بم، جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر, اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر, سچ ہے تیری دوستی توق گراں بار ہے, عالمی رہزن ہے تو دشمن ناکار ہے. عاشق جور و جفا دشمن مہر و وفا, حامل زہر بلا قاتل شہد صفا, دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں, فتنہ عالم ہے تو تجھ سے بڑا شر نہیں. امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں, دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا. امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں, دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا.
خرم شہر کی آزادی کے بعد ایران نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں باسی دشمن کے قبضے سے اپنے بہت سے علاقے آزاد کرا لیے, جس کے نتیجے میں ایران کی فوجی اور تشہیراتی پوزیشن مضبوط ہو گئی. خرم شہر کی آزادی کے دوران عراق کے تقریباً 16,000 فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے. اس کے علاوہ 19,000 فوجی قید کر لیے گئے. عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے دوران ایرانی قوم کا اتحاد دشمنوں کے مقابلے میں ایران کے ایک سافٹ پاور کے طور پر سامنے آیا. ایران کی فوج, عوامی رضاکار فورس بسیج اور سیکورٹی فورسز سبھی نے ڈٹ کر جارح دشمن کا مقابلہ کیا. اس قومی اتحاد کی بدولت جوانوں کے اندر شجاعت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. اس سلسلے میں استقامت اور خود اعتمادی نے دو اہم عناصر کے طور پر خرم شہر کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا. صدام کی فوج نے خرم شہر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے مقصد سے بہت سے مضبوط مورچے بنا لیے تھے اور بکتر بند گاڑیاں اور بے تحاشا جنگی ساز و سامان اس شہر میں روانہ کر دیے تھے. خرم شہر کی فتح کے دن اور بیت المقدس آپریشن میں تقریباً 20,000 باسی فوجیوں کی گرفتاری سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ صدامی فوج نے خرم شہر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ اقدامات انجام دیے تھے. محقق اور مورخ مسعود رضائی ایرانی قوم کی کامیابیوں میں استقامت کے کردار کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, استقامت کے تجربے سے لوگوں پر ثابت ہو گیا کہ مشکلات کے مقابلے میں صبر اور استقامت سے کام لینا, راہ خدا میں کوشش کرنا اور دشمن کے مقابلے میں کامیابی کی امید رکھنا عظیم انقلابی اور عوامی اہداف کے حصول کے اہم ذرائع ہیں. اس زاویہ نگاہ کے مطابق خرم شہر کی آزادی کے بہت زیادہ اور گنا قدر نتائج برآمد ہوئے.
دل سے آتی ہے خامنائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی, حاضر ہوں خامنائی, حاضر ہوں خامنائی, حاضر ہوں خامنائی.
میری رگوں میں جب تک یہ خون رواں دوا ہے, پیروں تلے زمین ہے اور سر پہ آسمان ہے, ممکن نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی.
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی, حاضر ہوں خامنائی, حاضر ہوں خامنائی, حاضر ہوں خامنائی.
کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو, پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو, ہو آپ کا اشارہ تیار ہے فدائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی.
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی, حاضر ہوں خامنائی, حاضر ہوں.
ہوں خام دائی حاضر ہوں خام دائی حاضر ہوں خام دائی
اب وقت آ گیا ہے سر سے کفن کو باندھو اہل وفا خدا را اب اور تم نہ سوچو مٹ جاؤ گے اگر نہ قسمیں وفا نبھائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم سدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
رہبر انقلاب اسلامی نے دفاع مقدس کے ثمرات بیان کرتے ہوئے اہم نکات کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے خطاب میں دفاع مقدس کے عہد کو ایک ذخیرہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، اگرچہ مسلط کردہ جنگ کے مادی اور معنوی نقصانات بہت زیادہ تھے، لیکن 8 سالہ دفاع مقدس کے دوران ایرانی قوم کو جو ثمرات اور فائدے حاصل ہوئے وہ نقصانات کی نسبت کہیں زیادہ تھے۔ 8 سالہ دفاع مقدس کے تجربے سے بات ثابت ہو گئی کی ہر طرح کے دباؤ، مالی بجٹ کے فقدان اور بہت زیادہ مشکلات کے باوجود عالمی طاقتوں کی موزوری اور بیجا توقعات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ 8 سالہ دفاع مقدس کے دوران ایرانی قوم کی ثابت قدمی کی بدولت اسلامی اور غیر اسلامی ممالک کی بہت سی مؤثر شخصیات خالی ہاتھوں بھرپور دفاع کے امکان کی قائل ہو گئیں۔ یہ وجہ ہے کہ یوم آزادی خرم شہر دفاع مقدس کے ایک باعث فخر کارنامے کے طور پر بدستور پائیدار اقدار اور پیغامات کا حامل ہے۔ ایرانی قوم نے مسلط کردہ 8 سالہ جنگ میں اپنی حقیقی طاقت کا مظاہرہ کیا اور دشمن اور جاہرے کی حامی تسلط پسند طاقتوں کو بتا دیا کہ جب بھی اور جہاں بھی لازم ہوا وہ سازشوں اور خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلح افواج کی کمیٹی کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے دنیا کے مختلف ممالک کے حمایت یافتہ باسی دشمن کے مقابلے میں ایرانی مجاہدین کے ہاتھوں خرم شہر کی آزادی کے تجربے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی قوم نے 8 سالہ دفاع مقدس کے دوران اس حقیقت کو عیاں کر دیا کہ مسلط کردہ جنگ ایک خطرہ تھی، لیکن خدا تعالیٰ کے ارادے، ایرانی قوم اور اسلام کے بہادر مجاہدین کے استقامت، ایثار اور فداکاری کے بدولت یہ خطرہ ایک سنہری اور اسٹریٹجک موقع میں تبدیل ہو گیا۔ یوں 3 خرداد یعنی خرم شہر کی آزادی کا دن دشمن کی بڑی یلغار کے مقابلے میں ایرانی قوم کی ثابت قدمی اور استقامت کی تاریخ میں ایک یادگار دن ہے۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ خرم شہر کی آزادی کا کارنامہ اپنے اندر مؤثر اور پائیدار اقدار اور پیغامات لیے ہوئے ہے۔ محقق جناب یحییٰ نیازی نے اس عظیم کارنامے کے بارے میں لکھا ہے کہ خرم شہر کی فتح دفاع مقدس کے دوران ایک اہم اور تاریخی موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ عظیم سیاسی اور فوجی کامیابی کے علاوہ اس سے ہمیشہ قومی خود اعتمادی کے مظہر اور ملی اتحاد کی تقویت کے ایک مؤثر عنصر کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی عوام اور فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ لینے والی شخصیات اسے ملک کو زیادہ مضبوط کرنے کے مقصد سے ایرانی قوم کی استقامت کی تاریخ کے مؤثر ترکیبی عناصر میں بھی شمار کر سکتی ہیں۔ خرم شہر کی فتح علاقائی اور عالمی سطح پر سیاسی اور فوجی تبدیلیوں کا باعث بنی۔ بیت المقدس آپریشن اور اس کے نتائج کے فوجی اور سیاسی جائزے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس تاریخی واقعے نے اس زمانے میں دنیا والوں کو ایک عظیم تاریخی سبق سکھایا تاکہ پھر کبھی اس سرزمین کے خلاف دوبارہ جارحیت کا خیال ان کے ذہنوں میں نہ آنے پائے۔ خرم شہر کی فتح صرف آب و خاک کی فتح نہیں ہے، بلکہ عظیم کارنامہ اسلامی مکتب میں پروان چڑھنے والے جوانوں کی اس استعداد، محرک اور فکر کا مظہر ہے جو شہید جنرل قاسم سلیمانی جیسے سپاہ سالاروں نے اسلامی دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے۔ معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں۔
اگرچہ زندگی اہم ترین عطیہ الہی ہے اور زندگی کا خاتمہ بے حد غمگین اور وحشتناک ہے، لیکن بہرحال ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کی موت ہونی ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ انسان کی عمر تیزی سے گزرتی ہے اور سرمایہ جوانی دیکھتے دیکھتے جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری حیات بخش سانسیں موت اور ہماری دنیائی زندگی کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے۔ بہرحال تمام جانداروں میں صرف انسان ہی موت سے ڈرتا ہے اور تشویش میں رہتا ہے۔
جانور اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جو چیز جانوروں میں دکھائی دیتی ہے وہ خطرے سے جان بچانے کا غریزہ ہے۔ اگرچہ زندگی سے لگاؤ اور محبت تمام جانداروں میں پائی جانے والی ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی زندگی سے محبت کے ساتھ ساتھ زندگی جاویدہ کی بھی آرزو رکھتا ہے، لہٰذا اپنی پوری طاقت سے موت کا مقابلہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ زندگی جاوید کا خیال صرف انسان کی صفت ہے۔
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے۔ موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے۔ انسان کے لیے موت ایک مبہم اور ان سلجھا مسئلہ ہے اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے۔
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا، تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیریں زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ مثلا بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنک اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے، لہٰذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے۔ دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ادیان الہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تمام ادیان الہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے۔ پیغمبران الہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
سمعین، آئیے اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں۔ قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ خداوند کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آیت اور دیگر قرآنی آیات میں موت کا مفہوم سمجھانے کے لیے لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی واپس لینا اور کسی چیز کو پوری طرح سے تحویل میں لے لینا ہے۔ موت کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کی حقیقت وجودی پوری اور مکمل واپس لے لی گئی ہے اور آخرت کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے۔
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے، یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے۔ انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پجمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے، اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپورٹ کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے، اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں۔ بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضا فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطہ آغاز ہے۔
Thank you.